اتوار 29 اپریل کے سیربین کے ساتھ سمرا فاطمہ کا سلام. امریکہ کے نئے وزیر خارجہ بھونچال سے دو چار مشرق وسطی کے دورے پر، کیا امریکہ اپنا کھویا اثر و رسوخ بحال کر سکے گا؟
مجھے لگتا ہے کہ ایک اور مزید امریکن فورن پالیسی ڈیزاسٹر کو ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اب مڈل ایسٹ میں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. امریکہ نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی وجہ سے اس پر مزید پابندی عائد کرنے پر زور دیا ہے. تفصیل کے ساتھ تہمینہ قریشی.
امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کے ہمراہ مشرق وسطی کا دورہ کرنے والے امریکی حکام کے مطابق، امریکہ سعودی عرب کے خلاف حوثی باغیوں کے حالیہ حملے ایرانی خارجہ پالیسی کے خطرے کے طور پر دیکھ رہا ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ یمن میں حوثیوں کی جانب سے گرائے جانے والے میزائل ایران نے فراہم کیے تھے اور علاقائی طاقتوں کو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. اس دورے کا مقصد علاقائی اتحادیوں کو ایران کے خلاف مزید پابندیوں کے لیے قائل کرنا اور صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے مجوزہ خاتمے کی تفصیلات کے بارے میں آگاہ کرنا ہے.
ادھر برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے رہنما بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کے ساتھ موجودہ جوہری معاہدہ ہی اسے جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کا بہترین ذریعہ ہے. تھریسا مے، ایمانوئل میکرون اور اینگیلا مرکل نے ٹیلیفون کالز کے ذریعے ان عناصر پر بات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے جو اس معاہدے میں شامل نہیں، مثلا بیلسٹک میزائلز اور خطے میں امن کارروائیوں کو سبوتاز کرنا. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر سوات میں پشتون تحفظ موومنٹ کا جلسہ منعقد کیا گیا جو کہ تحصیل قبل کے ایک میدان میں ہوا. اس میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. انہوں نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے لاپتہ ہونے والے عزیز و اقارب کی تصاویر اور تفصیلات درج تھیں. ایک خاتون نے بی بی سی کو بتایا،
چار سالوں سے میں نکلی ہوئی ہوں، یہ سرکاری حکومت جو ہے میں ایک ایک دفعہ آتی ہوں، یہ کہتے ہیں تسلی کرو تسلی کرو، ہمارے کیسے تسلی ہو جاتے ہیں؟ یہ نہ تو ہمیں یہ ملاقات کرواتے ہیں، یہ تو ہمیں نہ یہ اپنے بھائی کو دکھاتے ہیں، اس کی چھوٹی بیوی، اس کے چھ بیٹیاں، اس کے لیے بھی تو کوئی کمائے تو جاتے ہیں نا.
ان خاتون کا نام ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے ظاہر نہیں کیا گیا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں حقوق انسانی کی کارکن جلیلہ حیدر ایڈوکیٹ نے ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف تادم مرگ بھوک ہڑتال شروع کی ہے. جلیلہ حیدر کہتی ہیں،
ہمارے مائیں اور بچے اس دہشت وحشت جبر سے تنگ آ چکے ہیں. ہمارے جو 3000 لوگ قتل ہوئے، وہ تاریک راہوں کے مسافر بنے، وہ کس جرم میں شہید ہوئے؟ شیعہ ہونا میرے خیال میں کوئی جواز نہیں ہے، یہ بہت ہلکا جواز ہے جو آپ لوگ ہمارے لوگ قتل کر کے یہ کہتے ہو کہ یہ شیعہ تھے، کیونکہ ہم صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں. 9/11 کے سے پہلے تک نہ کوئی یہاں شیعہ تھا نہ سنی تھا.
روہنگیا مسلمانوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ٹیم کو میانمار میں قتل اور ریپ کی دل دہلا دینے والی داستانیں سنائی ہیں. یہ ٹیم بنگلہ دیش میں قائم پناہ گزین کیمپوں کا دورہ کر رہی ہے تاکہ پناہ گزینوں کی حالت کے بارے میں براہ راست معلومات اکٹھی کی جا سکیں. اس موقع پر کتوپلونگ کیمپ میں پناہ گزینوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر مظاہرہ کیا جن میں میانمار میں محفوظ واپسی اور انصاف سے متعلق مطالبات درج ہیں. ایک خاتون ساجدہ بیگم نے اقوام متحدہ کی ٹیم سے مطالبہ کیا کہ وہ انصاف چاہتی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہاں انصاف حاصل کرنے کھڑے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے مردوں کو قتل کر دیا ہے، خواتین پر بے انتہا تشدد کیا ہے، ہم ان مظالم کے خلاف انصاف مانگنے پر مجبور ہیں. انڈیا میں ہندوؤں کی دلت برادری سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے بدھ مذہب میں شمولیت اختیار کر لی ہے. نچلی ذات تصور کیے جانے والے دلتوں نے مذہب سماجی سطح پر امتیازی سلوک روا رکھے جانے کی وجہ سے تبدیل کیا ہے. گجرات میں برادری کے رہنما نے بتایا کہ ہندو مذہب ان کے وقار کا تحفظ کرنے میں ناکام رہا ہے، لہٰذا وہ مذہب تبدیل کر رہے ہیں. ان افراد میں مردوں کا ایک گروپ بھی شامل ہے جس پر گاؤں رکشکوں نے مردہ گائے کی کھال اتارنے پر سزا کے طور پر کوڑے مارے تھے. جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر نے کہا ہے کہ شمالی کوریا اپنے جوہری تجربات کی سائٹ کو مئی میں بند کر دے گا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ آئندہ 3 سے 4 ہفتوں میں بات چیت بھی ہو سکتی ہے. شمالی کوریا نے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ شام کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے ان عسکریت پسندوں کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جو اب دمشق کے مضافات میں ایک محصور زدہ علاقے میں موجود ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق جن جنگجوؤں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں انہیں ان کے خاندان سمیت نکلنے کا محفوظ راستہ فراہم کیا جائے گا۔ جنوبی انڈیا کے اعلی حکام نے اپنا وہ متنازع حکم بھی واپس لے لیا ہے جس میں غریب دیہاتیوں کو چاول کی مفت فراہمی اس وقت تک معطل رکھنے کا کہا گیا تھا جب تک وہ اپنا گاؤں صاف نہ رکھیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں ہونے والے آئندہ انتخابات سے قبل سیاسی جماعت تحریک انصاف لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جلسہ اب تک کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ ان کے اس جلسے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، اس بارے میں تفصیل سے سیربین میں آگے چل کر بات کریں گے۔ سیربین کا آغاز آج کے بڑے موضوع کے ساتھ کرتے ہیں۔ امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے سربراہ اور نئے امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اپنے دورے مشرق وسطی کے دوران سعودی حکام کو یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کے یورپی اتحادیوں نے ایرانی جوہری ڈیل میں موجودہ قابل اعتراض دفاع ختم نہ کیے اور یہ یقینی نہ بنایا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا تو امریکہ اس ڈیل سے نکل جائے گا۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر اپنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں شمائلہ خان۔
امریکہ کے نئے سیکرٹری خارجہ مائیک پومپیو اپنے پہلے سرکاری دورے پر سعودی عرب گئے، جہاں انہوں نے سعودی حکام سے ملاقات کے بعد وزیر خارجہ عادل الزبیر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مشرق وسطی میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسی ضمن میں بات کرتے ہوئے مائیک پومپیو نے ایران کی مذمت کی اور کہا کہ وہ خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے امریکی عزم کو دہرایا۔
ایران اس پورے خطے کو غیر مستحکم کرتا ہے، وہ پروکسی ملیشیا اور دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے، وہ یمن میں حوثی باغیوں کے لیے ہتھیاروں کا ڈیلر کا کام بھی کرتا ہے، سائبر حملوں کی مہمات چلاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بشار الاسد کی قاتلانہ مہم کی حمایت بھی کرتا ہے۔ سابق انتظامیہ کے برعکس ہم ایران کی دہشت گردی کے وسیع دائرہ کار کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ ایران دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے اور ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار سے لیس نہ ہو سکے۔ ایران کے ساتھ موجود معاہدے میں اس بات کی ضمانت نہیں ہے۔
واضح ہے کہ قریباً ایک برس پہلے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے قطر پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام عائد کرتے ہوئے اس سے سفارتی، تجارتی اور سفری تعلقات ختم کر دیے تھے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ نے سعودی عرب کے ہمسایہ ملک یمن میں حوثی باغیوں کو ہتھیار فراہم کرنے کا الزام بھی ایران پر لگایا، لیکن انہوں نے یمن کی خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے ایک سیاسی حل پر بھی زور دیا۔ اس سیاسی مفاہمت میں سعودی عرب باغیوں کے خلاف یمنی حکومت کا حمایتی ہے۔
ہم سعودی عرب کی دفاعی ضروریات اور سرحدی تحفظ کے حق کی حمایت کرتے رہیں گے اور ان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ یہی یمن میں طویل المدتی استحکام کے فروغ اور مشکلات کے خاتمے کا واحد سیاسی حل ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں۔
یاد رہے کہ مسٹر پومپیو کے پیش رو ریکس ٹلرسن نے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں پر اس بحران کے حل میں تعطل پیدا کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ مسٹر ٹلرسن کو حال ہی میں ان کے عہدے سے فارغ کیا گیا ہے۔ امریکی اہلکاروں نے مزید بتایا کہ پومپیو یمن میں خانہ جنگی کے خاتمے پر اس لیے زور دے رہے ہیں کیونکہ امریکہ کے خیال میں مشرق وسطی میں نا اتفاقی سے ایران کو یمن اور شام میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں مدد مل رہی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الزبیر نے امریکہ کے سیکرٹری خارجہ کے ساتھ ملاقات کو نتیجہ خیز قرار دیا ہے اور کہا کہ خطے میں ایران کے رویے سمیت خطے کے چیلنجز کے بارے میں امریکہ اور سعودی عرب کے خیالات ملتے جلتے ہیں۔ انہوں نے ایران کی جوہری سائٹس کے مزید معائنے سمیت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر ایران پر نئی پابندیاں لگانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو آج سعودی عرب سے اسرائیل روانہ ہوں گے، جہاں ان کی ملاقات وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سے ہوگی، جس کے بعد وہ اردن کا دورہ کریں گے۔
سابق سی آئی اے سربراہ اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے مشرق وسطی کے دورے کے بارے میں تفصیلات پیش کر رہی تھیں شمائلہ خان۔ اور اسی موضوع پر میں نے امریکہ کی ڈیلیویئر یونیورسٹی سے وابستہ مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو یقیناً خطے میں کم ہوتے اثر و رسوخ پر تشویش ہوگی، لیکن اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے یا بڑھانے کے لیے کیا ان کا بھی انحصار سعودی عرب پر ہی ہوگا؟
وہی نقطہ لے کے وہ بار بار وہی ایران 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 کی نیوکلیئر ڈیل بیلجیم میں بھی وہی کہہ رہے تھے، اور مجھے لگتا ہے اس کے بعد جب وہ اسرائیل پہنچیں گے تو بھی نتن یاہو کے ساتھ یہی کہیں گے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے انڈائریکٹلی یہ بھی کہا ہے کہ خطر کے ساتھ جو تعلقات خراب ہو چکے ہیں سعودی عربیہ اور دیگر گلف کنٹریز کے، وہ اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں سعودی عربیہ کے کہ خطر کے ساتھ جو تعلقات ہیں اسے بہتر کرے، کیونکہ اس سے ایک قسم سے ایران کی طرف سے ایک درار پڑ گئی ہے گلف میں، جس کا ایران فائدہ اٹھا رہا ہے فائنینشلی بھی اور پولیٹیکلی بھی، اور وہ بند کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔
اچھا، قطر کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب یمن کی جنگ میں بھی پھنسا ہوا ہے اور وہاں بھی اسے کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو امریکہ اور مائک پومپیو انہیں یمن کے تناظر میں کس طرح کی بامانی مدد کر سکتے ہیں؟
پومپیو سعودی عرب پہنچے تھے تو تب ایک یمن سے ایک میزائل سعودی عربیہ پر اٹیک لانچ ہوا اور ایک شاید فرد ہلاک بھی ہو گیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پومپیو نے زیادہ کہا کہ یہ میزائل ایران کی طرف سے آ رہے ہیں اور ایران ایک قسم سے نیوکلیئر آرمز ڈیلر بن گیا ہے، لیکن امریکہ بھی تو وہی رول ادا کر رہا ہے، سعودی عربیہ کو بلینز آف ڈالرز کے وہ ہتھیار دے رہا ہے جس کا استعمال فی الوقت ایران کے خلاف نہیں بلکہ یمن کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ یمن تقریباً تباہ و برباد ہو چکا ہے ملک، اور یمن کافی ان ٹرمز آف آبادی کافی بڑا ملک ہے، اور جس طرح سے انہوں نے یمن کی اکانومی یمن کی جو سول سوسائٹی ہے وغیرہ کو تباہ کر دیا ہے، اس کا اثر سعودی عربیہ پر اور ریجن پہ رہے گا، اور یہ جو پرو اسرائیل پالیسی ہے ان کی، کیونکہ اگر وہ 12 کو ایران ٹیم سے وڈرا ہو جاتے ہیں اور 14 مئی کو پھر جیروسلم میں فارملی امریکہ کی اگر کیپٹل کھل جاتا ہے، تو یہ اس سے مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کے انٹرسٹ ایڈوانس ہوں گے ریجن میں، لیکن یہ جو نیو کنزرویٹو پالیسی ہے مائک پومپیو کی، مطلب وی ہیو سین دس بیفور جورج ڈبلیو بش کے انڈر، اور وہ نہ تو مڈل ایسٹ میں ٹیررزم ختم کر سکے نہ تو ایران کا جو پالیسیز کے یہ خلاف ہیں اس کو کنٹین کر سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک اور مزید امریکن فورن پالیسی ڈیزاسٹر کو ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اب مڈل ایسٹ میں۔
ڈیزاسٹر سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ دیکھیں، اگر یمن کے حوالے سے امریکی وزیر خارجہ سخت بیانات کرتے رہے ہیں، لیکن بیانات کے علاوہ وہاں ایرانی اثر و رسوخ کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں فوجیں بھیج سکتے ہیں؟
نہیں، یمن میں فوجیں تو نہیں بھیجیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نئے سینکشنز کی جو وہ بات کر رہے ہیں، وہ سینکشنز اگر مزید افیکٹ نہیں کرتے تو ممکن ہے کہ ایران کا جو سیریا میں پریزنس بڑھتا جا رہا ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں پہلی بار ڈائریکٹ ملٹری کانٹیکٹس ہو سکتے ہیں۔ جو جب امریکہ نے سیریا پر میزائلس مارے تھے کیمیکل ویپنز وغیرہ کے استعمال کے لیے، اس سے ایک ہفتہ پہلے اسرائیل نے بھی اٹیک کیا تھا سیریا پر۔ بعض لوگوں کا خیال ہے اور تھوڑے بہت لیکس یہاں جو انٹیلیجنس سے مل رہے تھے وہ کہ اسرائیل نے ایرانین انسٹالیشن پر اٹیک کیا تھا، وہ کیمیکل ویپنز کی کوئی ٹارگیٹس نہیں تھے۔ تو اسرائیل اور ایران کے بیچ میں یہ پاسبلٹی ہے کہ ایک قسم سے ایسکلیشن ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سیریا سے وڈرا نہیں کر سکتا، مزید فوجیں بھیجنا پڑے گا سیریا میں، سینکشنز بڑھ جائیں گے ریجن میں، اور اگر ایران کو وہ ہرٹ کرنے لگیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے حزب اللہ جیسے گروپس کی مزید ایکٹیویٹیز کئی دوسرے ملکوں میں بڑھ سکتی ہے۔ تو اس سے نہ تو ڈیموکریسی آنے والی ہے ریجن میں، نہ تو ریجن میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی۔ عراق کا مسئلہ ابھی تک ویسے کا ویسے ہی ہے، شیعہ سنی کے جو وہاں پہ ٹینشن ہے اس میں کوئی ریزولیشن نہیں ہوا ہے۔ سیریا میں آپ دیکھیں رشیا کی موجودگی ویسے ہی کی ویسے ہی ہے، اور اسد کا ریجیم ویسے ہی کی ویسے ہی ہے۔ تو یہ جو دوسری امپورٹنٹ چیزیں ہیں ریجن میں، اس پہ سے وہ مطلب نظر ہٹا کر بس یہ ایک وہی پرانی ایکسس آف ایول والی چیز۔ اگر آپ یاد ہو گیا صدر بش کی فورن پالیسی کا سب سے اہم نقطہ یہی تھا کہ ہم ایکسس آف ایول کے ملکوں کے بعد جا رہے ہیں، نارتھ کوریا، ایران اور عراق۔ عراق پر تو اب تو امریکہ کا قبضہ ہے، اب پھر وہی نارتھ کوریا اور ایران کے پیچھے پڑے ہوئے۔
اچھا ڈاکٹر مختدر، ایرانی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو پومپیو کے دورے کا سب سے تشویشناک پہلو ایرانیوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟
ایران کے لیے سب سے پرابلمیٹک چیز یہ ہے کہ امریکہ شاید سعودی عربیہ کو اتنا زیادہ پش کر دے کہ وہ کوئی حماقتی کر بیٹھے۔ دیکھیے امریکہ جیو پولیٹیکلی، ملیٹریلی، اکنامیکلی بہت مضبوط اور سیف ملک ہے۔ اگر ایران کے ساتھ جنگ چھڑ بھی جاتی ہے تو امریکہ میں کوئی ایسا فزیکل ڈسٹرکشن نہیں ہوگا، مطلب ورلڈ وار ٹو میں امریکہ کو کچھ نہیں ہوا سوائے پرل ہاربر کے ایک اٹیک کے علاوہ، تو ایران کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اگر ایران کے ساتھ جنگ امریکہ چھوا دیتا ہے تو سعودی عربیہ، قطر، یہ دوسرے جو یو اے ای، جو دوسرے ملک ہے، ان میں جنگ چلے گی۔ تو جس طرح سے حال یمن کا ہوا ہے وہ سارا گلف کا حال ہو جائے گا انکلوڈنگ ایران۔ تو یہ ایران کے لیے کافی پرابلمیٹک ہے، کیونکہ جب تک کہ جنگ نہیں شروع ہوتی ہے، جب تک ایران کے لیے ایک میجر ایڈوانٹیج ہے کہ وہ کافی پاورفل ملک ہے اور وہ اپنے پراکسیز کے تھرو لو لیول کانفلکٹ کو بہت آسانی سے جیت سکتا ہے۔ لیکن اگر کانفلکٹ بڑھ جاتی ہے، ہزاروں لوگ مارے جائیں گے، تو کسی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ سعودی عربیہ ڈیٹ میں آ جائے گا، امریکہ سے پیسے بورو کرتے رہے گا، اور امریکہ بس سارے ملکوں کو وہاں پہ ہتھیار بیچتے رہیں گے۔ وہ
یہ تھے امریکہ کی ڈیلیویئر یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر مقتدر خان۔ اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں آج پشتون تحفظ موومنٹ کے تحت جلسہ ہوا۔ یہ جلسہ سوات کی تحصیل کبل کے ایک میدان میں منعقد کیا گیا۔ جلسے کی سیکیورٹی کے سخت انتظام کیے گئے۔ ایڈیشنل ایس پی سوات خان جلیل نے بی بی سی کو بتایا کہ جلسے کی سیکیورٹی کے لیے 5 DSPs اور سینکڑوں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے، جبکہ خواتین کی چیکنگ کے لیے 10 خواتین پولیس اہلکار بھی فرائض انجام دے رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے عوامی جلسوں کے بارے میں اب سے تھوڑی دیر قبل میں نے بات کی ہمارے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی سے، اور ان سے پوچھا کہ ایک جانب تو منظور پشتین اپنے جلسے جاری رکھے ہوئے ہیں اور دوسری جانب جرگوں کے ذریعے فوج سے ان کی بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں، تو ان عوامی جلسوں کے ذریعے منظور پشتین آخر حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟
جی، یہ تو منظور پشتین اور اس کی جو ساتھی ہے وہ تو وقتاً فوقتاً اس بات کی وضاحت بھی کرتے آئے ہیں کہ ان کی مذاکرات بھی جاری رہیں گے، حکومت سے ہو، فوج سے ہو، جس سے بھی ہوگا، یا قبائلی مشران کا جرگہ ہو اس سے ہو، وہ اپنے مذاکرات کرتے رہیں گے۔ لیکن جو ان کے جو جلسے ہیں، جو انہوں نے 12 مئی تک ان کا آخری جلسہ جو ہے وہ کراچی میں ہوگا، تو وہ جو ہے نا وہ بھی ساتھ میں جاری رکھیں گے ہم، اور ہم جو ہے نا اپنا جو ہمارا کیس ہے، ہمارا جو اپنا مقدمہ ہے پشتونوں کے علاقوں میں جو مطلب بقول ان کے جو مظالم ہو رہے ہیں، تو ہم وہ اپنا مقدمہ جو ہے اپنے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔
اچھا، منظور پشتین کا یہ کہنا ہے کہ جب تک وہ اور ان سے پہلے قبائلی رہنما پر امن طریقوں سے اپنی شکایات رکھ رہے تھے، تب تک کوئی ان پر غور نہیں کر رہا تھا، انہیں نہیں سنا جا رہا تھا، اور موجودہ مذاکرات ان کی احتجاجی مہم کا ہی ثمر ہے۔ تو اگر یہ بات درست مان بھی لی جائے تو ان کی موجودہ حکمت عملی کیا مذاکرات کو کسی نتیجے تک پہنچا سکے گی؟
بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی جس طرح اس کو سپورٹ مل رہی ہے لوگوں سے، ان کی جو جلسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ابھی سوات کا جلسہ ہے تو اس میں بھی جو ہے نا وہ وہاں سے جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں، تو ہم تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں، کافی سارے لوگ آئے ہیں۔ تو یہ جس طرح یہ اپنے اس نے یہ اپنا موومنٹ جو شروع کیا ہوا ہے، تو یہی اس کا حکمت عملی ہے کہ اس طرح مطلب وہ حکومت پہ یا جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان پہ دباؤ اس طرح بڑھائیں, اور آگے جو ہے نا اپنے جو ان کے مطالبات ہیں, جو پانچ چھ مطالبات ہیں اس میں یہ ہے کہ کافی سارے پہ تو کام بھی مطلب کافی حد تک ہو گیا ہے, جو چیک پوسٹیں ہیں وہ کافی سارے جو ہے نا مختلف علاقوں میں کم کی گئی ہیں, اور بعض علاقوں میں جس طرح دیر میں جو ہے باقاعدہ وہاں پہ جو ہے وہ سویلین اداروں کو چیک پوسٹیں جو ہے وہ حوالے کی گئی, پولیس کو حوالے کی گئی ہیں فوج کی جگہ پہ, تو کافی سارے ان کے مطالبات. اور جو جنوبی وزیرستان میں, شمالی وزیرستان میں جو بارودی سرنگیں ہیں ان کی صفائی کا جو ہے وہ بھی بڑے تیزی سے جو ہے وہ تقریباً کافی ساری ٹیمیں جو ہیں وہ فوج کی وہاں پہ لگی ہوئی ہے وہ کر رہے ہیں. تو ان کو اب اس طرح لگ رہا ہے کہ جو ان کو سپورٹ مل رہی ہے ان کے مطالبات پہ جس طرح عمل درآمد ہو رہے ہیں, تو اب یہ ان مطلب انہوں نے ایک یہ حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے کہ یہی مطلب وہ ٹائم ہے کہ وہ اس طرح آگے جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں.
جی رفت, فوج اور چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے منظور پشتین کی تحریک پر خاصا سخت رد عمل آیا, لیکن یہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور پشتون ریٹائرڈ فوجی افسران کے خطاب میں آرمی چیف کا مختلف اور کافی نرم لہجہ سامنے آیا, تو کیا واقعی فوج نے حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟
جس طرح ہمیں مطلب اطلاعات مل رہی ہیں, ہماری بھی جو ہے نا وہ ان کی لیڈر سے اور جو سرکاری افسران ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے, تو یہ ہے کہ ایک مطلب اداروں میں ایک تشویش تو ہے کہ یہ وہ بھی اصل میں یہ ہے کہ یہ سارے جو ہے نا ان میں نوجوان طبقہ ہے زیادہ تر, اور یہ مطلب انہی علاقوں میں ہے جو ٹیررزم سے کافی متاثر رہے ہیں, ان علاقوں میں ان کی مطلب ساری موومنٹ ہے, اور فوج کے سائڈ پہ تو ایک پازیٹو میسج بالکل مل رہا ہے, لیکن دوسری طرف یہ جو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں وہ یہ الزام ابھی لگاتے ہیں کہ ان کو پھر بھی جو ہے وہ اسی طرح آزادانہ طریقے سے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنے میں اپنا میسج اپنا پیغام بیان کرنے کے لیے ان کو اس طرح کی مطلب آزادی نہیں, تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح پازیٹو میسج بھی ان کی طرف سے آ رہا ہے تو پھر کیوں مطلب ہمیں جو ہے وہ اس طرح آزادانہ طریقے سے کیوں اجازت نہیں ہے, ہم تو بالکل آئین کے اندر رہ کے جو ہے ہم اپنے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ آئین کے اندر رہ کے ہم اس کا مطالبہ کر رہے ہیں.
پشاور سے ہم سے بات کی ہمارے نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی نے. اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف حقوق انسانی کی معروف کارکن جلیل حیدر ایڈوکیٹ نے تادم مرگ بھوک ہڑتال شروع کی ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ کوئٹہ شہر میں کسی خاتون نے تادم مرگ بھوک ہڑتال شروع کی ہے. ان کے ساتھ بھوک ہڑتال کیمپ میں دیگر خواتین بھی بیٹھی ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ پریس کلب کے باہر ایک اور احتجاجی کیمپ کا اضافہ ہو گیا ہے. یہ کیمپ اس حوالے سے منفرد ہے کہ اس میں مرد نہیں بلکہ خواتین بیٹھی ہیں جن کا تعلق ہزارہ قبیلے سے ہے. ان خواتین میں حقوق انسانی کے معروف کارکن جلیلہ ایدر بھی شامل ہیں جنہوں نے بدامنی بالخصوص ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف تادم مرگ بھوک ہڑتال شروع کی ہے.
جو دہشت گرد نام نہاد دہشت گردی ہے اس کے خلاف یہ بھوک ہڑتالی کیمپ رکھی ہے, اور اسپیسیفکلی جو ہزارہ کا قتل عام ہے پچھلے 20 سالوں سے اور جو اس مہینے میں بہت زیادہ تواتر سے ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم نے یہ جدوجہد کا آغاز کیا ہے.
ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے. سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور حکومت میں حالات کی خرابی کے بعد بدامنی کے دیگر واقعات کے ساتھ ساتھ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہوا. سرکاری حکام اس کی وجوہات مذہبی فرقہ واریت کو قرار دیتے ہیں, لیکن جلیلہ ایدر اس سے اتفاق نہیں کرتی.
کہ ہمارے جو 3000 لوگ قتل ہوئے وہ تاریک راہوں کے مسافر بنے, وہ شیعہ ہونا میرے خیال میں کوئی جواز نہیں ہے, یہ بہت ہلکا جواز ہے جو آپ لوگ ہمارے لوگ قتل کر کے یہ کہتے ہو کہ یہ شیعہ تھے, کیونکہ ہم صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں. 9/11 کے سے پہلے تک نہ کوئی یہاں شیعہ تھا نہ سنی تھا.
جلیلہ ایدر نے بھوک ہڑتال کے خاتمے کے لیے یہ شرط رکھ دی ہے
کہ ہمارے لوگ کیوں قتل کیے گئے ہیں, ہمارا بس اتنا سوال ہے, اور یہ ہنگر اسٹرائک تادم مرگ ہے, اور جب تک کہ باجوہ صاحب خود نہیں آتے ہیں ہم یہاں سے نہیں اٹھیں.
ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف علمدار روڈ پر بھی بلوچستان شیعہ کانفرنس کے زیر اہتمام ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. بلوچستان کی متعدد سیاسی جماعتیں بالخصوص ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں سیکورٹی سے متعلق اداروں کی ناکامی کو ان واقعات کی وجہ قرار دیتے ہیں, لیکن سرکاری حکام اس سے اتفاق نہیں کرتے. سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی سیکورٹی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں، جن کے باعث گزشتہ 4-5 سال کے دوران قبیلے کے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ کمی آئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر نے کہا ہے کہ شمالی کوریا اپنی جوہری تجربات کی سائٹ کو مئی میں بند کر دے گا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ آئندہ 3 سے 4 ہفتوں میں بات چیت ہو سکتی ہے۔ جنوبی کوریا کے ایک ترجمان نے کہا کہ پینگ یی ری سائٹ کو باضابطہ طور پر بند کیا جائے گا اور جنوبی کوریا اور امریکی ماہرین کو اس کے معائنے کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ جنوبی کوریا کے صدارتی ترجمان یون ینگ چانگ نے کہا کہ کم یونگ ان نے کہا ہے کہ وہ مئی میں جوہری سائٹ کو بند کر دیں گے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیل کی خبریں سنیے نازیہ گلزار سے۔
اسپین میں کھیلے جانے والے بارسلونا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے ڈبل مقابلوں کا فائنل اسپین کے کھلاڑیوں فیلیسیانو لوپیز اور مارک لوپیز کی جوڑی نے جیت لیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے ٹینس سٹار عصام الحق اور ان کے ساتھی یون جولین راجر کو 7-6 اور 6-4 سے شکست دی۔ اسی ایونٹ میں مردوں کے سنگل مقابلوں کے فائنل میں اسپین کے رافیل نڈال یونان کے اسٹیفانوس سٹسیپاس کے مد مقابل ہیں۔ سیمی فائنل میں انہوں نے عالمی نمبر 10 بیلجیم کے ڈیوڈ گوفان کو 6-4 اور 6-0 سے شکست دی، جبکہ اسٹیفانوس نے اسپین کے نمبر 5 سیڈ پیبلو کیرینیو بوسٹا کے خلاف 7-5 اور 6-3 سے کامیابی حاصل کی۔ کرکٹ میں کینٹربری میں جاری 4 روزہ ٹور میچ کے دوسرے دن کا آغاز کینٹ کاؤنٹی کلب نے پاکستان کے خلاف اپنی اننگز میں 39 رن سے کرنا تھا، جو بارش سے میچ ملتوی ہونے کے سبب نہ ہو سکا۔ اس سے قبل پاکستانی کرکٹ ٹیم کینٹ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں 168 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ پاکستان کی جانب سے امام الحق 9 چوکوں کی مدد سے 61 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ انڈین پریمیئر لیگ کا 28واں کرکٹ میچ سن رائزرز حیدرآباد نے 11 رن سے جیت لیا ہے۔ سن رائزرز کی جانب سے دیے گئے 151 رنز کے ہدف کے تعاقب میں راجستھان رائلز کی ٹیم 6 وکٹوں پر مقررہ 20 اوورز میں 140 رن سکور کر سکے۔ فیصل آباد میں پاکستان کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں خیبر پختونخوا نے پنجاب کو 10 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پنجاب نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 297 رن سکور کیے۔ فیصل آباد میں کھیلی جانے والی 28ویں ہینڈ بال چیمپئن شپ پاکستان آرمی کی ٹیم نے جیت لی ہے۔ انہوں نے فائنل میں واپٹا کی ٹیم کو 24 کے مقابلے میں 35 پوائنٹ سے شکست دی۔ فٹ بال پریمیئر لیگ میں ہونے والے آج کے مقابلوں میں مینچسٹر یونائیٹڈ آرسنل کے مد مقابل آ رہا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ پاکستان میں سیاسی جماعت تحریک انصاف لاہور کی گریٹر اقبال پارک میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہونے جا رہے جلسے کے بارے میں ہم نے بات کی سیاسی تجزیہ کار سے اور ان سے یہ پوچھا کہ اس جلسے کی کتنی اہمیت ہے، اس سے ووٹرز کتنے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کو پروگرام میں آگے چل کر سنائیں گے۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا، خبروں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
امریکہ نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی وجہ سے اس پر مزید پابندیاں عائد کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ عالمی رہنماؤں نے کالز کے ذریعے صدر ٹرمپ کو ایران کے جوہری معاہدے میں شامل رہنے پر زور دیا ہے۔ روہنگیا مسلمانوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ٹیم کی بنگلہ دیش میں قائم پناہ گزین کیمپ آمد پر مظاہرہ کیا اور اپنی محفوظ واپسی اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ ایران میں ٹویٹر کے صارفین کے گروپ نے ایک مہم شروع کی ہے جس میں بینک نوٹس پر اسٹیبلشمنٹ مخالف پیغامات لکھے ہوئے ہیں۔ ان نوٹس کی تصاویر ان کی ٹائم لائن پر پوسٹ کی گئی ہیں۔ شامی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے چند گاؤں پر قبضہ کیا ہے جن پر امریکی حمایت یافتہ کرد فورسز کا قبضہ تھا، اور شام کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ان عسکریت پسندوں کے ساتھ ایک معاہدے پر پہنچی ہے جو اب بھی دمشق کے مضافات میں ایک محصور زدہ علاقے میں موجود ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی۔ سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں ہونے والے آئندہ عام انتخابات سے قبل سیاسی جماعت تحریک انصاف لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے اس جلسے میں شرکت کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ جلسے کے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سمیت دیگر پارٹی رہنما خطاب کریں گے۔ اسی موضوع پر میں نے بات کی اسلام آباد میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائد سے، اور سب سے پہلے میں نے سہیل وڑائد سے یہ پوچھا کہ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جلسہ اب تک کا سب سے بڑا اور زبردست جلسہ ہوگا، ان کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے؟
دیکھیں، ہم جو سیاسی رپورٹرز ہوتے ہیں تو ہمارے خیال میں جب کوئی مجمع 20,000 سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو کاؤنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم صرف یہ جوش و خروش سے اندازہ لگاتے ہیں، پھر ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کتنی سپیس تھی، اس میں کتنے لوگ آئے، تو اس بات کا تو امکان بہت کم ہے کہ یہ جلسہ کوئی کامیاب نہ ہو۔ یہ ڈیفینیٹلی کامیاب جلسہ ہوگا کیونکہ اس کی ٹائمنگ ہے، پورے پاکستان سے لوگ آنے ہیں، ہر صوبائی حلقے سے 3-4 کینڈیڈیٹ اپنے بندے لے کے آئیں گے، قومی اسمبلی سے 2-3 بندے لے کے آئیں گے، تو یہ تو کلیئر ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لاہور کا جو ریسپانس ہے وہ لیوک وارم ہے، اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہم پیپلز پارٹی کے جلسے دیکھا کرتے تھے
جی۔
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر شام کو لوگ پیدل نکلیں گے، جس طرح سے گاڑیوں کا اجتماع یا گاڑیوں کے جلوس ہیں وہ نظر نہیں آ رہے لاہور میں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے، لاہور کی یہ روایت رہی ہے کہ شام کو جب جلسہ جمتا ہے تو اس وقت لاہور کے لوگ، اندرون شہر کے لوگ پیدل نکلتے ہیں۔ ہم نے 10 اپریل 1986 کو بھی یہ دیکھا اور بعد میں بھی دیکھا، اور دراصل ان کے آنے سے یہ گرینڈ جلسہ ہوگا۔
اچھا، اب دیکھیں تو بجٹ پیش ہو چکا ہے اور حکومت کی مدت میں 5-6 ہفتے ہی رہ گئے ہیں، اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جلسے معمول بنتے جائیں گے، تو نواز شریف کی مسلم لیگ ان جلسوں کی اس جنگ میں عمران خان کا کتنا مقابلہ کر سکے گی؟
میرا خیال ہے کہ ان کا جو خاص کر لاہور کا ووٹر ہے یا ان کا جو بڑے شہر کا ووٹر ہے وہ بزنس کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور وہ جلسوں میں نہیں جاتے، بلکہ اس کی بجائے وہ ووٹ ڈالتے ہیں، اور ان کے جلسے جو ہیں وہ لوور مڈل کلاس سے بھرے جاتے ہیں یا لوور کلاس سے جی، تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو عمران کے پاس ابھی جہاں مڈل کلاس یوتھ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، وہاں ان کے پاس اب جو لوور کلاسز ہیں وہ بھی شامل ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور یہی لوگ جلسوں میں زیادہ جاتے ہیں۔ تو نواز شریف کے جلسوں کی کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں رہا کہ یہ بہت بڑے جلسے یا لاہور میں بڑے جلسے کرتے ہیں، لیکن ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ جب سے وہ نااہل ہوئے ہیں تو ان کے جلسے بڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اب ان کا جو نیریٹو ہے وہ لوگ جلسوں میں سننے آتے ہیں، تو ادروائز ماضی میں کوئی ایسی مثالیں نہیں تھیں، اب ان کے جلسے بھی بڑے ہوں گے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بڑے عرصے سے انہوں نے لاہور میں کوئی بڑا جلسہ نہیں کیا۔
یہ تھے سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑائچ، اور اب سنیے وسعت اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات۔
نادان ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو ایک ساتھ جمع کر کے 4 برس کی قلیل مدت میں ہی فائرنگ اسکواڈز اور گیس چیمبرز کے حوالے کر کے تا قیامت بدنامی کما لی۔ لگ بھگ 4 برس کے دورانیے میں پال پوٹ نے 20 لاکھ سے زائد کمبوڈیائی طبقاتی دشمنوں کو گولیوں سے یا تھکا تھکا کے مار ڈالا اور تاریخ میں قصائی کا ٹائٹل پایا۔ روانڈا کے ہوتوؤں کو اور بھی جلدی تھی، انہوں نے چند ماہ میں ہی 8 لاکھ تتسیوں کو بھالوں اور تلواروں سے چھید کے بیسویں صدی کے آخری عظیم نسل کشوں میں خود کو رکھوا لیا۔ اپنے دشمنوں کو جلد جلد دو چار بڑی بڑی وارداتوں میں ٹھکانے لگانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خبر بہت ہی خوفناک بنتی ہے، رد عمل شدید ہوتا ہے اور مورخ کی جلی کٹی الگ سننا پڑتی ہے۔ مگر سیکھنا چاہیں تو نادانی سے بڑا معلم کوئی نہیں۔ مثلاً پچھلے 16 برس کے دوران بھارت میں دو دو چار چار کر کے مخالف مذہب، سیاسی نظریے اور نسل کے جتنے لوگوں کو مارا گیا، اگر یہ تعداد جمع کی جائے تو ریاست گجرات میں فروری مارچ 2002 میں مرنے والوں سے زیادہ نکلے گی۔ لیکن کئی برس پہ پھیلی ہونے کے سبب گجرات بن کے کم از کم ہمارے سر پہ تو نہیں ٹوٹے گی۔ مشرقی پاکستان میں 9 ماہ کے عرصے میں بہت لوگ مارے گئے۔ متحدہ پاکستان کی تاریخ تا قیامت 1971 کی صفائیاں پیش کرتی رہے گی۔ سوچئے اگر 50,000 کشمیری 28 برس کی بجائے 28 دن میں مارے جاتے تو دنیا میں بھارت قومی ساکھ کے پائدان پہ کہاں کھڑا ہوتا۔ کل ادب تحریک طالبان پاکستان کو کیا ضرورت تھی آرمی پبلک اسکول پشاور میں 150 بچوں اور اساتذہ کو قتل کرنے کی؟ نتیجتاً اپنے لیے فائدے مند ایک بھٹکا ہوا بھائی ہونے کا قومی تاثر بھی اپنے ہاتھوں قتل کر دیا۔ مگر باقیوں نے اپنی خطاؤں سے کچھ نہ کچھ سیکھا اور اب وہ اکثریتی غصہ جگائے بغیر ٹارگٹ حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے اب کرسچن بستیوں کو گھیر کے نہیں جلایا جاتا بلکہ الزام کی تلوار سے اڑایا جاتا ہے۔ مئی 2010 میں لاہور میں 2 احمدی عبادت گاہوں پہ حملوں میں 100 کے لگ بھگ اجتماعی ہلاکتوں سے یہ سیکھا گیا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ چنانچہ تکنیک بدل دی گئی اور لاہوری واردات کے بعد سے اب تک 1-1، 2-2 کی شکل میں اتنے ہی احمدی ٹارگٹ کلنگز میں ہلاک ہوئے اور چیختی چنگھاڑتی سرخی بھی نہیں بنی۔ پچھلے 15 برس میں کوئٹہ کے 1500 سے زائد شیعہ ہزارہ مارے گئے۔ بیچ میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ اجلتی قاتلوں نے 100-100 کو ایک ساتھ ٹھکانے لگایا، مگر اس طرح کے عمل نے بہت سے ان لوگوں کو بھی کچھ عرصے کے لیے متنفر کر دیا جو قاتلوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ جب 2-2، 4-4 کر کے تمام ہزاروں کو اگلے 15-20 برس میں خود کو قلم لکھوا کے آرام سے ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے تو مفت میں بدنامی کمانے کی کیا ضرورت؟ اس معاملے میں کراچی کا تجربہ بھی قاتلوں کی اگلی نسل کے کام آ رہا ہے۔ 1980 کے اشرے میں کچھ بستیوں اور برادریوں کو اجتماعی طور پہ ختم کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، پھر کراچی ٹارگٹ کلنگ کی کامیاب لیبارٹری بن گیا اور اگلے 20 برس کے دوران 15,000 سے 20,000 شہریوں کو 1-2-5-10 کر کے ٹپکا دیا گیا۔ کام بھی اتر گیا، بوریاں بھی بک گئیں اور باقی پاکستان کی ہڈیاں بھی نہیں سنسنائیں۔ اس کار خیر میں صرف نان اسٹیٹ ایکٹرز ہی کیا، اپنے راؤ انوار سابق ایس ایس پی کو ہی دیکھ لیں۔ پچھلے 15 برس کے دوران دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران شبہ ہے کہ ایک راؤ انوار کے پولیس اسکواڈ نے ہی 400 سے زائد مبینہ ملک دشمنوں کو پولیس مقابلوں میں ٹھکانے لگایا۔ اگر یہی 401 ماہ میں مرتے تو اب تک شاید راؤ صاحب کی تصویر پہ بھی پھولوں کی مالا چڑھ چکی ہوتی۔ مگر وہ جو کہتے ہیں کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ نقیب اللہ محسود کی راؤ انوار کے آدمیوں کے ہاتھوں ہلاکت، گلے کا ہار ہو جانا محض اتفاق ہے۔ اس سے دیگر سٹیٹ یا نان سٹیٹ وارداتیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بھلا کون آپ کا ہاتھ روک رہا ہے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے کھائیں اور سب ناپسندیدہ کمزوروں کو ٹھنڈا کر دیں۔
اور اب آپ کا خط ملا، ہمارا ہفتہ وار سلسلہ سنیے عارف وقار سے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے عمر آباد سندھ سے۔ محمد عثمان سولنگی لکھتے ہیں، ہم لوگ ان کشتگانے بی بی سی میں سے ہیں جن کو آپ کے ادارے نے سبرس، شیر دریا، کتب خانہ جیسے پروگرام سنوا کر اپنا گرویدہ بنا لیا، اور جب ہم لوگ پوری طرح آپ کے شہر میں جکڑے گئے تو آپ نے بیچ منجدھار کے علاقے ہمیں بے سہارا چھوڑ دیا اور اب ہم 24 گھنٹے میں آپ کا صرف ایک ہی پروگرام سن سکتے ہیں یعنی سیربین اور اس میں بھی آپ کریا کریا گاؤں گاؤں کی رٹ لگائے رکھتے ہیں اور لاشوں کی ہمراہ احتجاج والا جملہ سن سن کر تو ہمارے کان پک گئے ہیں۔ کیا آپ اس اشتہار کو بند نہیں کر سکتے؟
اشتہار؟ ہم تو کوئی اشتہار نہیں چلاتے۔
ان کی مراد پروموشنل مواد سے ہے۔
ہاں، وہ اعلانات تو سامعین کی معلومات کے لیے نشر کیے جاتے ہیں۔ جب نئے پروموشنل اعلانات تیار ہو جائیں گے تو پرانے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔
شہر بیرانی ضلع سانگٹ سے مولا بخش مری لکھتے ہیں، بی بی سی پر جو سیاسی تبصرے نشر ہوتے ہیں انہیں سن سن کر عام دیہاتی لوگ بھی مبصر بن گئے اور آج گھر گھر میں سیاست پر گرما گرم بحث ہو رہی ہے اور یہ سب آپ کی خبروں اور تبصروں کا شاخصانہ ہے۔
گویا مولا بخش صاحب چاہتے ہیں کہ ہم خبریں اور تبصرے بند کر دیں۔
جی ہاں، ان کی تو خواہش یہی لگتی ہے کہ ہمیں سامعین سے خطاب کرنے کے لیے جو ایک گھنٹہ ملتا ہے اس میں فلمی گانے چلا دیا کریں۔
دل ہی تو ہے سیاست دربان سے ڈر گیا۔ ویسے مولا بخش صاحب، سیاست کے ذکر سے یوں بھدکنا بھی تو مناسب نہیں، آخر سارا کاروبار حکومت سیاست ہی کے دم سے تو چل رہا ہے۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ جیک آباد سے ہمارے پرانے سامع اور مستقل مکتوب نگار اسلم بروہی لکھتے ہیں، کام کی جگہوں پر خواتین کے تحفظ کی خاطر جنسی ہراسیت کے خلاف جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کی وجہ سے ہر دفتر میں ملازم خواتین نے اپنے مرد افسروں کے خلاف شکایت درج کرانی شروع کر دی ہے۔ اور تو اور، اب ٹی وی اور فلم کی فنکار خواتین بھی مرد ساتھیوں پر جنسی ہراسیت کے الزامات لگا رہی ہیں۔ اگر مرد لوگ اتنے ہی بد اخلاق تھے تو اب سے پہلے ان کی شکایت کیوں نہیں کی گئی؟
اسلم بروہی صاحب، کسی مؤثر قانون کی عدم موجودگی میں خواتین کی شکایتیں کون سنتا؟ ویسے بھی ہمارا معاشرہ صدیوں سے مردوں کو ہر معاملے میں اولیت دیتا رہا ہے اور اب عورتیں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں تو ہر معقول انسان کو تمام جائز مطالبات میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔
خط کے آخر میں اسلم بروہی پوچھتے ہیں، پچھلے دنوں بھارت میں فلم پدماوتی کی ریلیز پر جو ہنگامہ ہوا اس کا مختصر احوال تو آپ نے نشر کیا مگر یہ نہیں بتایا کہ فلم میں کس تاریخی کردار کو غلط رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔
بروہی صاحب، جن لوگوں نے فلم کے خلاف جلوس نکالے تھے انہوں نے بھی فلم نہیں دیکھی تھی۔
کیونکہ ہنگامے تو فلم کی نمائش سے پہلے ہی شروع ہو گئے تھے اور لوگ محض سنی سنائی باتوں پر مشتعل ہو رہے تھے۔
اور جہاں تک خلجی دور حکومت کی بات ہے تو فلم بنانے والوں نے شروع ہی میں واضح کر دیا کہ بھائی یہ کوئی دستاویزی فلم نہیں ہے بلکہ محض فکشن ہے۔
اچھا عارف، یہ اگلا خط ہے کنری ضلع عمرکوٹ سے۔ چون کمار کوہلی لکھتے ہیں، ہمارے صوبے میں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنے کا اختیار ایم پی اے اور ایم این اے حضرات کو بخش دیا گیا ہے جو کہ اپنے منظور نظر افراد کو نوکریاں دلوا دیتے ہیں اور حقدار نوجوان اسی طرح بے روزگار رہ جاتے ہیں۔ آگے چل کر کوہلی صاحب مشورہ دیتے ہیں کہ ملازمتوں کا کوٹا ایم این اے یا ایم پی اے صاحبان کو دینے کی بجائے حکومت براہ راست بے روزگار نوجوانوں سے رابطہ کرے۔
چون کمار کوہلی صاحب، آپ نے تو خود ہی اس مصیبت کا تیر بہدف علاج تجویز کر دیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ نوکریوں کا کوٹا اراکین پارلیمان کو سونپنے کی بجائے اگر براہ راست ضرورت مند نوجوانوں کو دیا جائے تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔
اچھا عارف، یہ دلچسپ خط ہمیں ڈی ایچ اے لاہور سے ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر نے بھیجا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ جرائم کی تفتیش کے سلسلے میں ہمیں ان ذہین اور مشاک دیہاتی سراغ رسانوں سے کام لینا چاہیے جو کھوجی کہلاتے ہیں اور سینکڑوں برس سے پیچیدہ جرائم کی گتھیاں سلجھا رہے ہیں۔
ہاں، یہ تو واقعی دلچسپ موضوع ہے۔
ریٹائرڈ اسسٹنٹ کمشنر سید انمار حسین لکھتے ہیں، آج سے 35 برس پہلے میں بطور مجسٹریٹ قصور جیل میں متعین تھا جہاں 7 مبینہ ڈاکوؤں کے پیروں کے نشانات کی شناخت پر میری ڈیوٹی لگی تھی۔ کام انتہائی پیچیدہ تھا کیونکہ سب ڈاکوؤں نے ایک جیسے جوتے پہن رکھے تھے، چنانچہ تلے اور ایڑی کے نشانات ایک جیسے تھے۔ تاہم پٹھانا نامی ایک مقامی کھوجی میری معاونت کر رہا تھا جس نے کمال چابک دستی سے 7 ڈاکوؤں میں سے 6 کی شناخت کر لی اور اس ڈاکو کی نشاندہی بھی کر دی جو پاؤں ٹیڑھا کر کے گزرا تھا۔ خط میں آگے چل کر انوار صاحب لکھتے ہیں، ہمارے پاس آج بھی یہ دیہاتی ماہرین موجود ہیں لیکن ہم ان سے کوئی استفادہ نہیں کر رہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر جرائم کی تفتیش میں کھوجیوں کو شامل کیا جائے تو مقدمات کے نمٹنے کی رفتار بہت تیز ہو سکتی ہے۔
کھوجیوں کی ذہانت اور معاملہ فہمی کے قصے تو ہم نے بھی بہت سن رکھے تھے، لیکن اب تو ایک سابق میجسٹریٹ نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ وہ محض قصے کہانیاں نہیں بلکہ ٹھوس حقائق ہیں۔
لیکن عارف، فورینزک سائنس کے اس زمانے میں غریب کھوجیوں کی بات کون سنے گا؟
کھویا گھر کی مرغی دال برابر۔ اور جو تھوڑا سا وقت بچا ہے اس میں میرا خیال ہے خالد کالکانی صاحب کا یہ خط پڑھ دیجئے۔
جی ہاں بالکل، وہ لکھتے ہیں، ایک معمولی سی بات پر میرے بہترین دوست نیاز کالکانی سے میرا جھگڑا ہو گیا۔ آپ کی خبروں میں فیصل آباد کا ذکر آیا تو نیاز کہنے لگے کہ یہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ میں نے فوراً تردید کی اور کہا کہ کراچی اور لاہور کے بعد تیسرا بڑا شہر ملتان ہے۔ جھگڑا اتنا بڑا کہ ایک دوسرے پر جہالت کا الزام تک لگ گیا، جس کا مجھے بے حد افسوس۔
خالد صاحب، اس مسئلے کا تو بڑا آسان حل ہے، بس آپ جائیے اور نیاز صاحب سے معافی مانگ لیجئے، کیونکہ آپ کا موقف بالکل غلط تھا۔ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر واقعی فیصل آباد ہے، جس کا نام پہلے لائل پور تھا۔
سامعین، آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں، ہمیں کچھ بتانا چاہیں یا ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پیو باکس 3101 اسلام آباد۔
اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی محفل اختتام کو پہنچی۔ آئندہ اتوار آپ کے تازہ خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں۔
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
اور اب پروگرام میں وقت ہے ہفتے کے ہمارے سٹار سے ہماری گفتگو آپ کو سنوانے کا۔ اپنے گیت سبی کے لانچ کے بعد بلوچ ریپر عابد بروہی راتوں رات سٹار بن گئے۔ مقبولیت ایسی ملی کہ انہیں لکس سٹائل ایوارڈز کے لیے بیسٹ سنگر کیٹیگری میں نامنیٹ کیا گیا۔ اس مقبول ہٹ گانے کے ٹھیک ایک سال بعد اب عابد بروہی کا نیا گانا کام 2 ریلیز ہوا ہے، جس میں عابد قوم کے نوجوانوں کی آواز بن کر سامنے آتے ہیں اور روزگار مانگتے ہیں۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے عابد سے کراچی میں ملاقات کی، سنیے ان کی یہ گفتگو۔
عابد، آپ رہتے ہیں سبی میں اور کام کے لیے آپ کراچی، لاہور، اسلام آباد، ان بڑے شہروں میں آتے ہیں، مشکل ہو جاتا ہوگا کہ ایک جگہ رہنا، دوسری جگہ کام کرنا؟
میم، ایسے ہے کہ جب سے میرا گانا ہے اور لوگوں نے پیار دیا، عزت دیا ہے۔ میرا پہلا شو جو ہوا تھا نا لاہور میں، مجھے جب انہوں نے ٹکٹ بھیجا تھا واٹس ایپ پر، تو مجھے کہا کہ آپ جو کوئٹہ سے روانہ ہو جائے لاہور کے لیے۔ تو میں نے کہا سر کوئٹہ تو سبھی کے 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ بولا آپ جیسے کر کے آئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہاں سے ہمیں ایک الگ گاڑی ریڈ پہ لینی پڑتی ہے، وہ گاڑی لیتے ہیں ہم 6 بجے۔ 6 بجے ہمیں وہ 11 بجے وہاں پہنچاتی ہے۔ 11 بجے چڑھتا ہوں ایئرپورٹ پر، سیدھا ہم جو نا شو کے لیے آتے ہیں وہاں بڑے شہر پر۔ تو کافی مشکل چیز ہے۔ تو مجھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو نا کراچی آ جائیں تو آپ کے لیے ایزی رہے گا۔ میں نے کہا کراچی میں نہ گھما ہوا ہوں نہ میں دیکھا ہوا ہے، کراچی میں مجھے کم لوگ جانتے ہیں۔
سبھی میں آپ کو سب جانتے ہیں لوگ؟
جی سبھی میں جانتے ہیں، سبھی میں جانتے ہیں، مجھے کوئٹہ میں جانتے ہیں، بلوچستان جتنے لوگ جانتے ہیں سب جانتے ہیں مجھے۔
سبھی ظاہر ہے آپ کا شہر ہے، وہاں بڑے ہوئے، اس میں ایسی کیا بات ہے جو آپ کو شاید شہروں میں نہیں ملے، جو دیہاتوں میں ملتی ہے یا چھوٹے گاؤں میں یا چھوٹے شہروں میں جو بات ملتی ہے؟
سبھی میں دماغ صحیح کام کرتا ہے اور وہاں ٹینشن نہیں ہے، سکون علاقہ ہے۔ میں جو گانے بناتا ہوں نا اپنے، وہ میرا سبھی میں گانے بنتا ہے۔ میں سبھی میں اپنے بیٹھک میں بیٹھ کر اپنے ایک ہال میں کمرے میں اسے میرا دماغ چلتا ہے میرا، کیونکہ وہ علاقہ سکون ہے اور وہاں کوئی شور نہیں ہے۔ یہاں کراچی میں کافی شور بھی ہے، ٹینشن بھی ہے کافی، اس کا مسئلہ، کیونکہ وہ چیز وہ نہیں ہے۔ تو اب کام جو آیا ہوا ہے تو اس کو تو لازمی چلانا بھی ہے۔ میرے 5 بھائی ہے اور 8 بہنیں۔
5 بھائی اور 8 بہنیں؟
سارے بھائی جو نا بے روزگار ہیں اور کسی کو جاب نہیں ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، بس یہ ہے کہ اب ساری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی. آپ ماشاء اللہ تھوڑے چار پیسے اچھے کماتے ہو تو یہ ہم ذمہ داری آپ کو اوپر دیتے.
آپ کا گانا جو ہے نیا اسی موضوع پہ ہے, کام دو.
جی ہاں, کام دو. اس گانے میں یہ چیز ہے جو لوگ جو پڑھائی کر رہے ہیں لوگ اسلام آباد میں, اگر وہ اگر اپنا حق مانگنا چاہ رہے ہیں تو اس کو وہ حق ملنا چاہیے. اب دیکھو, اب میں اگر کام مانگ رہا ہوں تو اس کا اگر میں کام مجھے ملے گا, چار پیمنٹ مجھے ملے گی, اس پیمنٹ سے میں اپنا گھر کرایہ بھی دے سکتا ہوں, اور میں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنی پڑھائی بھی کر سکتا ہوں میں. اور اس لیے میں نے کہا ہے کہ مجھے کام دو اس گانے کے اوپر, اور کام دو کیونکہ یہ گانا میرے لیے نہیں, یہ گانا سب کے لیے ہے. جتنے بھی لوگ ہیں میرے فین, یہ سب کے لیے گانا ہے میرے.
پاکستان میں کام مشکل سے ملتا ہے؟
بہت مشکل سے, کافی مشکل سے.
لوگوں کو جاننا پڑتا ہے, کنیکشنز ہونے چاہیے, پھر جا کے کوئی چیز آگے ملتی ہے.
بالکل میم, ایسے ہی ہوتا ہے. ایک لنک تو بڑی چیز ہے, لنک رکھو گے, رابطہ رکھو گے تو پھر تمہارا کام ہو سکتا ہے, تمہیں لوگ کام دے سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاکستان کا لنک نہیں ہے تو کام ناممکن ہے کہ تمہیں مل سکے. اگر نوکری کے لیے بھی جاؤ نا آپ کاغذ جمع کرنے کے لیے, تو پیچھے کوئی سفارش ہونی چاہیے. اگر تم اسٹوڈیو پہ جا رہے ہو ریکارڈنگ کرنے کے لیے, اس کے لیے بھی تمہیں نا پیچھے جیک ہونا چاہیے. تو یہ چیز غلط ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ہمارے شہر میں.
پیچھے جیک ہونا چاہیے, یہ اس کا کیا مطلب ہے؟
پیچھے جیک یہ مثال کی بات ہے, جیسے
جیسے آپ کہہ رہے ہیں جیک, گاڑی کا جو جیک ہوتا ہے جو گاڑی کو اوپر کرتا ہے.
ہاں ایسی ہے, جیسے مطلب, ہاں جیسے آپ کہہ رہی ہو, بالکل یہی چیز ہے.
یہ بھی نیا جملہ ہے, میں بھی یہی کہوں گی کہ پیچھے جیک ہونا چاہیے.
جیک ہونا چاہیے ہاں, پیچھے بالکل یہی ہے. لیاری میں تو میں بیٹھا ہوں الحمدللہ, مجھے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ لوگ مل رہے ہیں مجھ سے, مجھے لیاری کو لوگ جان رہے, پہچان رہے, اور میں اپنے ساتھ ایک سسٹر بھی لے آیا ہوں کہ میرا مسئلہ مرضا یہ وہ حل بھی کرے, جو مطلب جو ہے
وہ آپ کے لیے پکائیں سب کچھ گھر رکھیں.
کیونکہ اکیلے رہوں گا پھر پریشان ہو جاؤں گا, کہیں کام کرنا جا رہا ہوں تو ماں سے اور والدہ سے پوچھ کے جاتا ہوں کہ یہ کام کروں صحیح ہے میرے لیے یا صحیح نہیں ہے.
آپ کی والدہ آپ کی مینیجر ہے کیا؟
جی جی, کیونکہ وہ کافی گائیڈ کرتی ہے ہمیں اور کافی سپورٹ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے مینیجر والدہ ہی اچھی ہے.
آپ سبھی میں ایک چھوٹی سطح پہ کام کر رہے تھے, آپ نے ایکچولی اسٹیج بھی نہیں کیا تھا, اور پھر آپ نے یہ گانا گایا اور بہت ہی کم ٹائم میں آپ ایسے مشہور ہو گئے.
میرا گانا نا اچانک ہٹ ہو گیا. اللہ دیتا ہے نا جو چپڑ پھاک دیتا ہے, بے شک دیتا ہے. تو میرا گانا صبح تو ہو ہی نہیں ہے, وہ رات کو نا, رات کو اتنا ہٹ ہو چکا ہے اور میرے بارے میں لوگ کہہ رہے, میڈیا بھی کہہ رہی ہے, وہ بھی کہہ رہے. میں پریشان, میرا پورا جسم کانپ رہا ہے کہ واقعی میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں, سپنا دیکھ رہا ہوں. اور میں اس ٹائم ایسے روتا گیا جب مجھے ماہرہ خان نے ٹویٹ کیا تھا, تو پھر میں نے پوچھا یہ کون ہے.
اچھا, آپ کو یہ نہیں پتا تھا ماہرہ خان کون ہے؟
مجھے پتا نہیں تھا کون ہے. مجھے سسٹر نے بتایا یہ وہ ہے جو آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے ابھی. تو ہم سفر تو وہ ڈرامے دیکھتے تھے ہم لوگ, کیونکہ بہن نے تمہارا شوقین ہے ڈرامے کی, کافی اس کی فین بھی ہے. تو بولا یہ وہی ہے ڈرامے والی ہم سفر ہے ماہرہ خان. میں نے جانتا ہوں. بولا یار بڑی ایکٹر ہے. پھر ایم آر بھائی نے مجھے کہا کہ یار ماہرہ خان کام کر رہی ہے کوئی ریکس فلم میں اور انڈیا میں ہے. پھر
شاہ رخ خان کے ساتھ انہوں نے رول کیا.
جی وہی ہے, ایسے جو مجھے بولا نا. پھر میں نے کہا بھائی یہ تو بڑی ہستی ہے ماشاء اللہ, مجھے یاد کیا. تو مجھے ماہرہ خان نے سب سے زیادہ عزت دی, مجھے دو کام بھی دیے. مجھے اپنے شوق بلایا, اپنے ساتھ مجھے گانا گلوایا, اپنے ساتھ میرے ساتھ کھڑی اسٹار پہ کھڑی ہوئی تھی.
تو جب آپ سبھی جاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ آپ نے ماہرہ خان کے ساتھ شو کیا یا آپ لکس سٹائل اوارڈ میں نامنیٹ ہوئے, تو پھر لوگ وہ تو حیران ہو جاتے ہوں گے.
ہاں یہ بات تو ہے, کیونکہ جب میں اس جگہ پہ گیا تھا نا لکس اوارڈ میں نا, تو وہاں ایک بڑا جھٹکا لگ گیا سب کو. کیونکہ ایسے لگ رہا تھا کہ یار یہ مجھے لگتا کہ میں سپنا دیکھ رہا ہوں, یہ حقیقت نہیں ہے. ایک کوئلے سے کانچ اٹھانے والا بلوچستان والا بندہ اور ایک اچھی جگہ پہ آنے والا, یہ لگتا ہے کہ سپنا دیکھ رہا ہوں شاید, مجھے لگتا ہے. تو کیونکہ وہاں تو بڑی ہستیاں گھوم رہی تھی, کبھی عاطف گھوم رہا ہے کبھی کون گھوم رہا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار.
عاطف سے بات کی ہے آپ نے؟
جی بالکل, میں نے عاطف سے بات کی ہے. میں نے عاطف سے بات کی لکس اوارڈ میں, اور مجھے کہا کہ کیپ اٹ اپ اور یہ کرتے رہو اچھا جاب پہ.
آپ کو کس طرح ریپ میں دلچسپی ہوئی؟
ریپ کا یہ ایسے ہوا کیونکہ میرے علاقے میں نا جو وڈیرے رئیس خاندان کے جو لوگ ہیں نا, وہ مجھے نا گاڑی میں بٹھا کے لے جاتے, پکنک پر لے جاتے تھے. کبھی کہاں چھ چھ میں راتیں گھر نہیں آتا تھا.
آپ کا گانا سنتے تھے وہ؟
جی جی, ہمارے گانا سنتے تھے, مجھے لائیو سنتے تھے. میں اس ٹائم اسٹار نہیں تھا, میں ایسے ہی ایک عام بندہ تھا, وہ ابھی بھی ہوں. مجھے یہ کہتے تھے کہ مجھے گانا سنا, پھر میں نا مطلب وہ میوزک لگاتے تھے اپنے امریکہ سسٹم سے, میوزک لگا کر گاڈی میں نا, پھر میں اس پہ گاتا تھا. ہاں جو ماما این گین پپون, مطلب ایسے ویسے لفظ بولتے بیٹھتے نا. سنتا تھا ریپر کو, پاکستان کا ایک بھومیا نام سنا ہوگا آپ نے, ایک ریپر پاکستان کا کنگ. اب تو وہ خیر سے باہر چلے گئے پاکستان کے, کیونکہ پاکستان کام تو نہیں ہے نا, اس لیے وہ باہر چلا گیا. میں بھومیا کو سنتا ہوں اور مجھے بڑا پسند آتا ہے, اور میں اس کا شاگرد بھی ہوں اور میں اسے مانتا ہوں. اسے جن دیکھ کر میں اپنی چیزیں بنا کر, اور میں یہ ایک نئی چیز بنا کر اور دکھاتا ہوں لوگوں کو.
آپ نے جس طرح کپڑے اس وقت پہنے ہوئے ہیں, وہ جو پھٹی ہوئی جینز اور جو یہ آپ نے گلے میں جو گولڈ چینز پہنی ہیں, ये एक तरीका है जो फैशन का, जो ब्लैक रैपर्स जो होते हैं अमेरिका वगैरह में वो इस तरह पहनते हैं। तो आपने ये जो शुरू किया है उन्हें देख के किया?
जी मैम बिल्कुल आप सही कह रही हो, मैंने उसी देख के ये कॉपी किया है ये चीज़ देख कर। अगर बंदा अगर रैप में स्पीड बात कर रहा है ना, चैन जोन से भी हो उसके गर्दन में होनी चाहिए,
रैपर के गर्दन में चेन होनी चाहिए,
होनी चाहिए। जिसके जिसके पास चेन होगी ना वो एक अच्छा रैपर भी होगा और अपने दिमाग से सही सोचता भी होगा।
अब सिंधी में गाते हैं हालांकि बलूचिस्तान के हैं।
मैं सिंधी इसलिए गाता हूँ क्योंकि सिंधी उर्दू मिक्स रैपर आजकल पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है सिंधी रैपर। मैं हर जबान में रैप कर सकता हूँ मैं, मगर मुझे लगता है कि सिंधी और उर्दू बेस्ट रहेगा मेरे लिए, अच्छा रहेगा। दो नॉमिनेशन मेरा हुआ था, एक सिंगर पे हुआ था, एक हुआ था वीडियो पर। सिंगर पे तो मेरे साथ अली सिटी थे, मेरे अच्छे दोस्त भी है क्योंकि उसे अवार्ड मिला और उसके बाद जो ना फिर मुझे अवार्ड मिला, मुझे अवार्ड मिला वीडियो के लिए।
अच्छा।
अवार्ड तो समझो अवार्ड तो घर है, एक घर है, एक पहचान है। मैं कुर्सी बैठ के ऐसे रोया।
रैप तो आप सुनते हैं, इसके अलावा कौन से ऐसे सिंगर्स हैं जो आप ज्यादा सुनते हैं?
अली अजमत तो मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि अली अजमत अच्छा बंदा भी है।
अली है जरा मलंग आदमी।
हाँ मलंग आदमी है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, उसने ये भी कहा है कि हम आपके साथ गाना करना चाहते। मुझे जब उसने ये कहा ना, मुझे मेरे पठारी को कहा अमर भाई को, तो अमर भाई ने मुझे फोन कहा कि मेरा मेरे जमीन से पाँव निकल के कि मैं ये वाकई मुझे वही बंदा कह रहा है जिससे मैं सुनता हूँ, जिससे मैं मानता हूँ वाकई, जैसे मतलब मैं बचपन से सुन रहा हूँ। वो कहता है कि मैं आपके साथ गाना बना चाहता हूँ, लफ्ज आप जो लफ्ज लिखे हम दोनों गाना चाहते हैं। तो मुझे अमर भाई ने यहाँ कराची बुलाया उस काम के सिलसिले में, आप अली भाई कब आएंगे, हम उसका वेट कर रहे
हैं। लियारी में हर किस्म के लोग रहते हैं, बलोच भी हैं, मेमन भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, मगर लियारी में टेंशन भी पहले रहती थी लोगों के दरमियान। कुछ आपकी फीलिंग है कि ठीक है या पॉलिटिकल सिचुएशन अब वहाँ लियारी में सही है, क्योंकि अब यहाँ आप लियारी में ही रह रहे हो ना?
अगर मेरे जैसे लोग मुझे दिख रहे ना तो मेरे लिए लियारी बेहतर है, मेरे जैसे लोग दिख रहे मैं जैसे मैं हूँ वैसे वही है, तो बिल्कुल रंग मिल रहा है, रंग से रंग मिल रहा है, ताल से ताल मिल रहा है, तो फिर मैंने वही रहना पसंद करी। मैंने कहा यार मेरे लिए जगह बेस्ट है। लोगों ने कहा कि जगह अच्छी नहीं है, मैंने कहा यार सुनो सबकी करो मन की, हमें मन कह रहा है अच्छा है तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बलोचिस्तान का रहने वाला हूँ। मुझे कहते कि यार तुम यहीं के लियारी के रहने वाला, मैंने कहा नहीं यार मैं कोयटा का हूँ, मैं सिब्बी का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, बस यहाँ है। अभी यहाँ रह गया तो लाजमी हो तो मैं भी पाकिस्तानी, मैं भी यहीं का हूँ, इस शहर का हूँ, अब तो यहाँ रहना पड़ेगा हमें, तो इसलिए रंग से रंग भर गया। हमारी बात एक जैसी है, हमारे चेहरे एक जैसे, अगर आप देखा जाए आप विजिट करें चक्कर लगाए आप देखें सारे एक जैसे हैं। जैसे आपने मुझे देखा ना ऐसे लोग आपको और मिल जाएंगे।
अभी आप देखते हैं कि टेलीविजन वगैरह पे भी गोरे होने की क्रीम्स वगैरह इनका सारा वक्त ऐड चलता रहता है। पाकिस्तान में कुछ है इस तरह का कि लोग समझते हैं कि गोरा होना बहुत बड़ी बात है?
कि आज तो गोरा तो फैशन बन चुका है, जो दिखता है वही बिकता है। तो मैं समझता हूँ कि गोरा तो अच्छा तो नहीं है इतना, काला जो ना हमारे अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, मुझे खुद को ब्लैक पसंद है।
आपने अपने पहले गाने में गाया था कि मुझे फोन करके बुलाना वगैरह, किसी ने आपको फोन करके किसी लड़की ने बुलाया आपको फिर?
ये मोहब्बत तो हर किसी से हो जाती है, हमें भी हो गई थी।
आपको भी हो गई थी उस वक्त गाने के वक्त या बाद में?
गाना बना उसके लिए, मोहब्बत के लिए बनाया गाना ये तो।
अच्छा तो गाना आपने उसी के लिए लिखा?
गाना उसके लिए लिखा था मैंने गाना, ये जहाँ जाता था गाना गा के बैठा था, गाता था मैं, आदत थी मेरी शादियों में, महफिल में, डांस में, कहीं भी।
जिनके लिए आपने लिखा उन्हें पता है कि आपने उनके लिए गाना लिखा है?
बिल्कुल, अब उसको पता चल चुका है ये गाना ये मेरे लिए थे, मगर वो तो क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी, मुझसे नहीं करती थी, मगर मैं तो उसे करता था ना, मुझसे करे ना करे मैं बिल्कुल करता हूँ, उसे प्यार में करता था, इसलिए मैंने वो गाना बोल दिया अल्लाह के हुक्म से, वो गाना मेरा कामयाब गया। मैं समझता हूँ कि ये गाना उसके लिए था, उसके मेरे साथ होना चाहिए था।
अच्छा गाना आपका कामयाब गया मगर मोहब्बत आपकी कामयाब नहीं गई?
मेरी मोहब्बत कामयाब नहीं गई, मेरी मोहब्बत सबको पता था, मेरी कजन वालों को उसको सबको पता था, इसलिए नहीं दी गई मुझे। उसने कहा कि अगर तुम्हें मोहब्बत चाहिए तो प्लीज़ जॉब ले आओ, काम ले आओ, और क्योंकि आप तो मैं नहीं दे सकता अपनी बेटी, आई एम सॉरी। उस टाइम स्टार नहीं था, अब तो मैं स्टार बन चुका हूँ, अब तो मुश्किल के हमें वो मोहब्बत मिल पाए।
तो अब क्या करेंगे आप?
मगर अब अगर वो नहीं मिली और सही के लिए हम और गाना लिखेंगे और इंशाल्लाह वो भी कामयाब होगा अल्लाह के हुक्म से, और वो अच्छा लगेगा क्योंकि जिस बंदे का दिल रूठता है ना फिर वो बंदा ना रश के गाता है।
आपने सोचा आप फिल्म में भी गा सकते हो?
मुझे फिल्म में काम करना चाहिए, मेरे लोग जो ना फिल्म की तरह
हीरो का काम।
जी हाँ हीरो का काम।
हीरो का काम अगर फिल्म में करेंगे तो आप कौन सी हीरोइन आप चाहेंगे?
बस मुझे तो लाजमी मायरा खान, तुम्हारे बेस्ट वो है।
हाँ कह दे मायरा खान।
بلوچ راپر عابد بروہی سے بات کر رہی تھیں فیفی ہارون، اور اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے کاشف قمر، پروڈیوسر تھے غزنفر حیدر، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں سزین لینن، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سمرہ فاطمہ کو اجازت دیجیے، جانے سے پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
امریکہ نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی وجہ سے اس پر مزید پابندیاں عائد کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ عالمی رہنماؤں نے کالز کر کے صدر ٹرمپ کو ایران کے جوہری معاہدے میں شامل رہنے پر زور دیا ہے۔ عراقی عدالت نے روس، آذربائیجان اور تاجکستان سے تعلق رکھنے والی 29 خواتین کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ خواتین شدت پسند دولت اسلامیہ کی ممبر تھیں۔ روہنگیا مسلمانوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ٹیم کی بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپ میں آمد پر مظاہرہ کیا اور اپنی محفوظ واپسی اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ ایران میں ٹویٹر کے صارفین کے گروپ نے ایک مہم شروع کی ہے جس میں بینک نوٹس پر اسٹیبلشمنٹ مخالف پیغامات لکھے ہوئے ہیں۔ ان نوٹس کی تصاویر ان کی ٹائم لائن پر پوسٹ کی جا رہی ہیں۔ شامی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے چند گاؤں پر قبضہ کیا ہے جن پر اس سے قبل امریکی حمایت یافتہ کرد فورسز کا قبضہ تھا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔